پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے پاکستان کی سینٹ کی جانب سے انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کے لیے ایک دعوت کے حوالے سے. سینٹ نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ یہ اس قسم کا ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور اس پر ایک رپورٹ بھی ہے جو پلڈیٹ کی ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر اس وقت بریگیڈیئر عمران ملک صاحب موجود ہیں جو کہ ممتاز تجزیہ کار ہیں، احمد بلال محبوب صاحب ہوں گے پلڈیٹ سربراہ، اور سحر کامران صاحبہ ہوں گے جو کہ سینیٹر ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی محمد اشتیاق کی، اسلام آباد سے، اس کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی طرف سے ریاست کے تین اہم اداروں، عدلیہ، فوج اور حکومت کے درمیان ادارہ جاتی مکالمے کی تجویز سامنے آئی ہے. پاناما کیس سے متعلق عدالت عظمیٰ کے فیصلے اور پارلیمنٹ کے کردار سے متعلق ہونے والی بحث کے دوران چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے اس بارے میں تجویز دی، جس پر اراکین سینٹ نے ملک کے طاقتور اداروں کے درمیان مکالمے کی حمایت کی. چیئرمین سینٹ رضا ربانی کا کہنا تھا کہ فوج کو وزیر اعظم جبکہ عدلیہ کو چیف جسٹس کے ذریعے اس مجوزہ مکالمے میں شرکت کی دعوت دی جائے گی. ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے پارلیمنٹ کا مضبوط ہونا اہم ہے، اور اس کے لیے سیاسی قیادت کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا. ریاست کے تین اہم اداروں کے درمیان مکالمے کی یہ تجویز ایسے وقت سامنے آئی جب پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے پلڈیٹ نے رواں ہفتے ہی اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان میں سول ملٹری تعلقات میں سب اچھا نہیں ہے اور دونوں کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے.
تو یہ رپورٹ تھی، اور ہمارے ساتھ اس وقت تو سحر کامران صاحبہ ہیں سینیٹر، جن کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی جانا ہے، اس لیے ہم پہلے ان سے گفتگو کریں گے. یہ بتائیے محترمہ کہ یہ اس رپورٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی، آخر یہ ہو کیوں رہا ہے، کیا ہو رہا ہے آخر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے نہیں، ایک قسم کا ڈسٹرسٹ تو ڈیفینیٹلی ہے جو سویلین اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک سارٹ آف ڈسٹرسٹ ہے. لیکن اس کو ابھی حالیہ ہونے والے پاناما کے فیصلے سے لنک کرنا، اس پہ مجھے یقیناً تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں، کیونکہ وہ بہرحال نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پاناما پیپرز پروڈیوس کیے تھے، نہ ہی جو ہے اس سلسلے میں پاکستان کی جوڈیشری نے کوئی کردار ادا کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ پاناما بل کو پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کرا کے اور ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہونی چاہیے ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن جو پارلیمنٹ کے ذریعے ہو، لیکن اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا مسلم لیگ نواز شریف نے. تو اب یہ ہے کہ یہ بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں گیا، اور کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، کورٹ کا کام ہے فیصلے دینا. تو اعلیٰ عدلیہ کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کو تو سامنے نہیں رکھیں گے، لیکن یہ ضرور بہرحال آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے چیئرمین سینٹ نے ایک ایسی تجویز ضرور دی ہے کہ جو ہے ایک انکنسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ ہونے چاہیے.
نہیں، میرا اصل میں جو آپ سے بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے، آپ کو جانا ہے پروگرام میں، وہ سوال یہ ہے کہ اس مرحلے کے اوپر جبکہ بظاہر سول ملٹری تعلقات میں کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا، سینٹ کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟
دیکھیں، دس از اے تھاٹ آف دا چیئرمین سینٹ. میں ایز اے سینیٹر میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ایسا کوئی جمہوریت کو خطرہ نظر نہیں آ رہا، ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی. اس سے پہلے جب پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کے اگینسٹ ایک فیصلہ آیا تھا اور 30 سیکنڈ کی سزا دے کے ان کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا، تو کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوا تھا، ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہوئی تھی، حکومت نے اپنے 5 سال کمپلیٹ کیے تھے. شخصیات سے جمہوریت کو منسلک کرنا میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کی روح کے منافی ہے. تو بہرحال یہ ایک تھاٹ تھی، اور یہ چیئرمین سینٹ نے کل ہمارے سامنے رکھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ ہونے چاہیے ہیں. ابھی اس کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی، یہ کس سلسلے میں ہوں گے، ان کا خیال تھا کہ جی اس سے دائرہ کار جو ہے وہ طے کیا جائے. اگر اس کو وہ لانگ رن میں دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ بدعتمادی کم ہوگی اور اداروں کے دائرہ کار طے ہو جائیں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ڈائیلاگس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن بہرحال پارلیمنٹ میں کیا کام اسٹیبلشمنٹ کا اور کیا کام جوڈیشری کا.
اچھا بہت شکریہ سحر کامران صاحبہ آپ کا, آپ کو دوسرے پروگرام میں بھی جانا ہے, میں شکر گزار ہوں آپ کا. یہ بتائیے جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور سیاسی امور پر اپنی رائے دیتے ہیں, کہ کیا یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ اس مرحلے کے اوپر انسٹیٹیوشنس کے درمیان مذاکرات کیے جائیں جس میں عدالتیں بھی ہوں, فوج بھی ہو اور سول ایڈمنسٹریشن بھی ہو, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
ہیلو,
جی جی فرمائیے.
جی وعلیکم السلام.
جی بولیے بریگیڈیئر صاحب, بولیے, آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے.
اچھی بات, تھینک یو.
ہلو,
تھینک یو.
جی بولیے. میرے خیال میں ان کی لائن میں کچھ خرابی ہو گئی ہے, بریگیڈیئر صاحب کی, بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کی لائن میں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں احمد اللہ محبوب صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کی, اگر ان سے بات ہو جاتی ہے تو. بریگیڈیئر صاحب آپ لائن پر ہیں؟ سامعین, ہم گفتگو کر رہے ہیں اصل میں اس بارے میں کہ کیا اس وقت صورتحال ہونی چاہیے, جبکہ پاکستان کے سینٹ نے ایک تجویز یہ پیش کی ہے کہ جو پاکستان کے مقتدر ادارے ہیں یعنی سول, ملٹری اور جوڈیشری, ان کے درمیان ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور اس کا یہ ایک ایسے وقت میں یہ تجویز سامنے آئی ہے جبکہ جو ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جمہوریت کو فروغ دینے والا پلڈیٹ, اس نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ کشمکش اور تناؤ تو رہتا ہے لیکن موجودہ حالات میں ایسے لگ رہا ہے کہ کشیدگی ابھر کر اوپر کی سطح پر آ گئی ہے اور اب اس کے اثرات ہمیں شاید کھلے عام دیکھنے پڑ سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ تجویز آئی ہے کہ یہ اس قسم کے ڈائیلاگس ہونے چاہیے, اور اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. ابھی ہمارے ساتھ تو سینیٹر سحر کامران صاحبہ تھیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, ہمارے ساتھ تو اس وقت بریگیڈیئر عمران ملک تھے جن کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے. جی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی بریگیڈیئر صاحب.
جی تو میں عرض کروں. جی
جی فرمائیے.
اچھا جاوید صاحب, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ابھی سجیشن دی ہے چیئرمین سینٹ نے, اس سے مجھے دو چیزیں تو بہت واضح نظر آتی ہیں ان کے اس بیان سے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی سسٹم آف گورنمنٹ ابھی چل رہا ہے یہ بہت ڈس فنکشنل قسم کا سسٹم ہے اور یہ اپنے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو نہیں کر رہا ہے, اور یہ کیونکہ یہ سسٹم ہی ڈس فنکشنل ہے اس لیے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے شاید اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ یہ سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے. دوسرا پوائنٹ جو بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اگر وہ پاکستان کی ملٹری کو بھی انوائٹ کرنا چاہتے ہیں ان ڈسکشنز میں, تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری کا واقعی سسٹم آف گورنمنٹ میں کوئی رول ہے, یا ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو چلانے کے لیے کیا فوج کوئی کردار ادا کر سکتی ہے, یا یہ تو یا اس بات کو وہ واضح کر دیں کہ کیونکہ پاکستان کی بہت ہی ایک پیکیولر قسم کی انوائرمنٹ ہے جس کے اندر ملٹری جو ہے وہ شروع سے ہی اس کا ایک بہت ایک اسٹرانگ پریزنس رہی ہے ملک کے اندر اور ملک کی سیاست کے اندر, تو کیا وہ اس کو کوئی کسی طرح سے مینوپولیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کو انڈر کنٹرول لانا چاہتے ہیں؟ تو یہ چیزیں بالکل واضح ہونی چاہیے, اس کے بعد ہی آگے چلا جا سکتا ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ واقعتاً وہ یہی سمجھتے ہیں کہ سسٹم آف گورنمنٹ کو امپروو کرنا ہے, وہ ڈس فنکشنل ہے, اور آرمی کو بھی کوئی رول دینا ہے یا اس کے رول کو کٹ بیک کرنا ہے یا اس کو بالکل اپنی بیرک تک میں محسوس کرنا ہے, تو میرے خیال میں جب آپ فوج کو بلا کر اور ان کو ایک انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ میں انوالو کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ اس کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ وہ واقعتاً جیسے کہ جوڈیشری ایک ستون ہے, پلر ہے ایک گورنمنٹ کا یا تو پارلیمنٹ ہے یا ایگزیکٹو ہے, تو اس طرح سے ملٹری کا چوتھا ستون بن جائے گا. تو میرے خیال میں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ان کو یہی چاہیے کہ وہ اگر یہ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو ایگزیکٹو لیجسلیٹو اور جوڈیشری کے درمیان کریں, اور وہاں پر بیٹھ کر وہ یہ ڈیٹرمن کریں کہ کس طرح سے اس ملک کو یا اس سسٹم آف گورنمنٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور بہتر طور پر چلایا جا سکتا ہے, اور بجائے اس کے بھی ہر بار ہم میڈیا میں یہی کہیں کہ گورنمنٹ اور ملٹری یا فوج جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں. فوج جو ہے وہ گورنمنٹ کی, گورنمنٹ آف دا ڈے کی ٹیم کا ایک حصہ ہو, دے شوڈ بی اے ممبر آف دا ٹیم, اور وہ اس کو جو گورنمنٹ ہے وہ ایز اے ٹول استعمال کرے ٹو امپلیمنٹ اٹس پالیسی, پالیسی امپلیمنٹیشن کے ٹول کے طور پر فوج کو استعمال کرے, نہ کہ اس کو ایک ممبر بنا لے اپنی گورنمنٹ کا اس طرح سے کہ پھر وہی ڈومینیٹ کرنا شروع کرتے. اگر ہم آگے بات کریں گے تو پھر ہم اس باتیں بھی ہم آ سکتے ہیں کہ فوج کی کریڈیبلٹی ویز اے پولیٹیشینس کی پاکستان کی پبلک میں کیوں زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے, وہ ہم بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں.
اچھا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے احمد بلال محبوب صاحب نے جو پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں, جس نے یہ رپورٹ لکھی بھی ہے جس کی بنیاد پر سینٹ کے چیئرمین نے یہ تجویز پیش کی تھی. احمد بلال محبوب صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے خاص طور پر فوج اور سویلین گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے اس میں سویلین اور جوڈیشری کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت نظر آتی ہے, خاص طور پر نواز شریف صاحب کی جو تقریریں ہیں اس وقت اپنی ریلی کے دوران, تو اس آسپیکٹ پہ بھی آپ نے نظر کی ہے کیا, اس کے بارے میں بھی آپ نے کچھ تجاویز دی ہیں؟
نہیں, دیکھیے ہمارا تو ایک مستقل پروگرام ہے سول ملٹری ریلیشنز کے اوپر,
جی
ہم نے تو اسی کانٹیکسٹ میں بات کی ہے. اس وقت جو جوڈیشری کے ساتھ اور حکومت کے تعلقات اور سیاست دانوں کے تعلقات کی جو اس وقت جو بات چل رہی ہے, اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس کے ساتھ کوئی تانے بانے بھی سول ملٹری ریلیشن سے جا کے ملتے ہیں. اس وقت جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اس کی بنیاد در حقیقت وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے جس میں فوج کے دو لوگ شامل تھے, تو وہاں سے بات چلتی ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ ذمہ داری کا تقاضا بھی یہ ہے شاید کہ اداروں کے خلاف اس طرح سے بات نہ کی جائے, اور فوج کے بارے میں تو خاص طور پہ زیادہ سینسیٹیویٹی ہوتی ہے, بات نہ کی جائے, لیکن ڈھکے چھپے انداز میں یہ بات باہر آ رہی ہے کہ در حقیقت یہ جو اس وقت ٹینشن ہے یہ سول ملٹری ریلیشنز کی ہی ٹینشن ہے, یہ کوئی پولیٹیشنز اور جوڈیشری کے درمیان ٹینشن نہیں ہے, باوجود اس کے کہ میاں صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو ان کا فرنٹل اٹیک ہے وہ جوڈیشری ہے, لیکن در حقیقت اس کے پیچھے جو کار فرما ٹینشن ہے وہ سول ملٹری ریلیشنز کی ٹینشن ہے.
اچھا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ انٹرا انسٹیٹیوشنل یعنی فوج اور سول مذاکرات ہوتے ہیں تو اس سے ملک کو اور ملک کی جمہوریت کو کوئی فائدہ پہنچے گا, اس کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی؟
جی یقیناً پہنچے گا, یقیناً مدد ملے گی. دیکھیے جو بنیادی طور پہ چیزیں ہیں وہ چند چیزوں کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک ورلڈ ویو ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ایک ویو ہے فورن ریلیشنز کے بارے میں, سیکورٹی کے معاملات کے بارے میں, اور پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور اسی طرح ایک پوائنٹ آف ویو پولیٹیشنز کا بھی ہے. ہمارے ہاں اس کے درمیان اکثر اوقات بہت وسیع اختلاف پایا جاتا ہے اس دونوں ویوز کے درمیان میں, اور وقت آ گیا ہے کہ اس کو بجائے چھپانے کے اور اس کو ظاہری طور پہ یہ بتا لیں گے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, آپس میں بیٹھ کے یہ بات کریں, اور بات کرنے کا طریقہ یہی دنیا بھر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلسل چلتا ہے, اس کے لیے کوئی تقریب منعقد نہیں کرنی پڑتی. دنیا کے ملکوں میں نیشنل سیکیورٹی کونسل اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں, ہمارے ہاں بھی ادارے ہیں لیکن وہ ڈسفنکشنل ہیں, وہاں پہ مسلسل جیسے ہی ایشوز آتے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر جو دونوں ایک ورلڈ ویو رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی کھل کے بات ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ اختلافات پورے نہیں ہوتے, ریزالو نہیں ہوتے, تو اس صورت میں اس بات پہ بھی اتفاق کر لینا چاہیے کہ پھر آخری جو رائے ہوتی ہے, جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ الیکٹڈ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لیڈرشپ کا ہوتا ہے, انہیں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ذمہ داری بھی انہیں کی ہوتی ہے. لیکن یہ اتفاق رائے ابھی تک پیدا نہیں ہوا ملک میں, اور اسی وجہ سے یہ کیاٹک سچویشن آپ کو نظر آتی ہے, جو بار جو کئی دفعہ فوج کے انان حکومت سنبھالنے پہ بھی منتج ہوتی ہے.
جی بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, ایک سوال اس سلسلے میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو بات ابھی ہو رہی تھی کہ ملک کی جو تاریخ ہے آزادی کے بعد کی, اس کے بیشتر حصے میں فوج حکمران رہی ہے اور سویلین لیڈرشپ جو ہے اس کے اپریہینشنز یقیناً ہوں گے. ان اپریہینشنز کو دور کرنے کے لیے ملٹری لیڈرشپ نے کیا کوئی تجاویز دی ہیں یا کوئی اپنے رویے سے ظاہر کیا ہے اس کو؟
یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جعفری صاحب آپ نے. اب دیکھیے اس میں اگر ہم اس تمام جو آپ کی آج کا ایشو ہے اس کی تمام ڈبیٹ کو اگر ایک دو الفاظ میں ہم اس کو محدود کر دیں تو بات ساری آ جاتی ہے سویلین سپریمسی کی اوور دا ملٹری. اصل ایشو جو میرے خیال میں جس کے اوپر یہ سینٹ بھی بات کرنا چاہ رہی ہے اور جو ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے سویلین کی سپریمسی جو ہے وہ ملٹری کے اوپر اس کو مینیفیسٹ کیا جائے. اب یہ دیکھیے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں جو اسٹرکچر آف گورنمنٹ ہے وہ تو لکھا ہوا ہے, وہ تو دیا ہوا ہے, اور تمام کانسٹیٹیوشنل رول جو ہیں انسٹیٹیوشن کے وہ لیڈ ڈاؤن ہیں. تو پھر وجہ کیا ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں یہ اپنے اپنے لیڈ ڈاؤن کانسٹیٹیوشنل رول میں یا اپنے حدود میں رہ کر کام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس میں ہو یہ رائے کہ یقیناً کوئی ایک دو ادارے ایسے ہیں جو کہ اپنا کام مکمل طور پر نہیں کر رہے ہیں. جب وہ اپنا کام صحیح طور پر یا مکمل طور پر نہیں کرتے ہیں تو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, اور اس ویکیوم میں پھر دوسرے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور گھس جاتے ہیں, اور یہ ایک نارمل ایک نیچرل فنومنا ہے جو کہ ہر جگہ ہوتا رہتا ہے. میں اگر بات کروں ہماری سویلین جو پولیٹیشین ہیں ان کے بارے میں اور وہ کیوں فوج کے اوپر حاوی نہیں ہو رہے ہیں یا وہ کیوں سویلین سپریمیسی کو انفورس نہیں کر پا رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ابھی تک آئے ہیں قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب کے بعد یا لیفٹ کے 58 کے بعد, وہ دے ہیو آلویز لیک مورل اتھارٹی. مورل اتھارٹی میں کمی رہی ہے, مورل سپیریورٹی نہیں رہی ان کے باقی لوگوں میں, اور مورل اسینڈنسی بھی نہیں تھی ان کے پاس. تو ایک لیڈر کے لیے یہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کے بغیر ڈیوٹی شپ اس کی چل نہیں سکتی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو جو اپنے عوام جو ہیں یا اپنے لوگ جن کا وہ لیڈر ہے ان سے بہتر پروو نہ کر سکے, جب تک وہ مورلی ان سے بہتر نہ ہو. اب ہو یہ رہا ہے کہ پبلک پاکستان کی پبلک کی پرسپشن میں ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں یا پولیٹیکل گروپس جو ہیں یا پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی بہت کم ہے, اس کی مورل اتھارٹی مورل سپیریورٹی تو ہے ہی نہیں, کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی. ان کے مقابلے میں فوج کی کریڈیبلٹی آن اے کمپیریٹو بیسس زیادہ ہے. تو جب تک ہم ایسی لیڈرشپ نہیں لاتے جو کہ
ایک دوسرے کے ساتھ
پار ہو یا فوج سے سپیریئر ہو, تبھی یہ بات بن سکتی ہے, ورنہ یہ خالی بات چیت سے نہیں ہوگا.
اچھا ویری گڈ پوائنٹ. جی احمد محبوب صاحب, کوئی کمنٹ کریں گے آپ؟
فوج کی پاپولیرٹی ہوتی ہے, یہ فینامنا صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. ہلو
جی جی فرمائیے. ہلو احمد بلال صاحب, آپ کی آواز آ رہی تھی.
جی
جی فرمائیے. میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب اور احمد بلال محبوب صاحب, اس ڈسکشن کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جسٹس وجیہ الدین صاحب اور منظر قریشی صاحب ہیں. ابھی کچھ دیر میں ہمیں دانیال عزیز صاحب بھی جوائن کریں گے, مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی ہیں, لیکن ایک بریک لیں گے, اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
ویلکم بیک. جی اب ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے اور اس کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر. پاکستان مسلم لیگ نون جس رد عمل کا اظہار کر رہی ہے اس کے لیگل امپلیکیشنز کا, جیسا کہ آپ تمام سننے والے ہمارے جانتے ہیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب کو جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی ریلی کا تیسرا روز ہے, وہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد سے روانہ ہوئے ہیں لاہور کے لیے, اور اس وقت وہ گوجرانوالا میں ہیں جہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. اور پاکستان کی سیاست میں اس وقت بظاہر ایک ہلچل کی صورتحال نظر آتی ہے, اور اس پورے ریلی کے دوران اب تک جناب نواز شریف صاحب کا جو ہدف ہے وہ سپریم کورٹ کی وہ بینچ ہے جس کے 5 افراد نے ان کو نااہل قرار دیا ہے، اور وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جس لیڈر کو کروڑوں لوگوں نے منتخب کیا اس کو 5 افراد نے ایک جنبش قلم سے نکال دیا۔ جسٹس وجیہ الدین صاحب، بحیثیت ایک لیگل ایکسپرٹ، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتے ہیں جملے؟
یہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کا کوئی مقدمہ عدالت میں ہو اور آپ کتنے ہی بڑے آدمی ہوں، اگر تو جمہوری اقدار ہیں معاشرے میں، اگر تو کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہے معاشرے میں، تو ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی نے تو فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصولی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ فیصلہ آ جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اور اگر تو آئین اور قانون کے مطابق اس فیصلے کے بارے میں کوئی مزید چارہ جوئی کی جا سکتی ہو تو وہ چارہ جوئی کرنی چاہیے، اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر بھی لیا ہے کہ ریویو یا نظر ثانی کی درخواست انہوں نے داخل کرنی ہے۔ اب اس معاملے کو ایک جس کو کہتے ہیں عوام کے پاس لے کے جایا جائے اور یہ کہا جائے کہ کروڑوں لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ 5 آدمیوں نے بیک جنبش قلم اس کو ختم کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی جمہوری قدریں ہیں، جہاں پر بھی ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنز ہیں، تو ایک مرتبہ اگر کوئی شخص کسی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہو جائے یا ایک مرتبہ کوئی شخص کسی ملک کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جائے، تو وہ کوئی بھی جرم کر دے، کچھ بھی کر دے، عدالتیں جو ہیں ان کو منہ دوسری طرف کر لینا چاہیے، قلم جو ہے اس کی نب کو توڑ دینا چاہیے۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا اس میں کنٹیمپٹ کا بھی یقیناً ایک بہت ہی اسٹرانگ انگریڈینٹ ہے، اور کنٹیمپٹ کے معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ یوسف رضا درانی صاحب بھی جا چکے ہیں، اور اس کیس میں میاں نواز شریف کے بارے میں کوئی سبسٹنس ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ معاملہ ریویو کے اندر بھی یہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ کنٹیمپٹ کا معاملہ بڑا سیریس ہے، اور یہ تو جس کو کہتے ہیں کہ ساری باتیں جو اب تک یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک ایک لفظ اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ اس کا ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اگر تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے لے تو کیا فیصلہ کوئی دیگر ہو سکتا ہے؟ جو کچھ بھی یوسف رضا گیلانی کے بارے میں ہوا، کیا کوئی دوسرا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے صرف ایک خط نہیں لکھا تھا، انہوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا۔
اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے دانیال عزیز صاحب نے، جو حکمران پارٹی کے قومی اسمبلی کے رکن ہے۔ دانیال عزیز صاحب، یہ فرمائیے، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے،
وزیر ہو گئے ہیں، مبارکباد۔
جی جی، وزیر ہو گئے، جی ہاں۔ خیر، یہ تو ان کی شخصیت تو بڑی ہے، ویسے بھی وزارت سے بھی بڑی ہے ان کی شخصیت تو، لیکن بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے جو بات کہی، اور جو میرا بھی سوال ہے آپ سے کہ میاں نواز شریف صاحب جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ کنٹمپٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور کیا آپ کی پارٹی نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اس کے لیگل امپلیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں؟
ہم نے تو یہ دیکھا جی کہ پاکستان میں ایک شخص ہے جس نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، اور یہ تو ایک مہذب گفتگو کر رہے ہیں میاں صاحب، وہ تو لٹرلی ایکچولی گالیاں دیتا ہے، جس کا نام عمران خان ہے، اس نے سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑا، اس نے الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑا، اس نے ایف بی آر کو نہیں چھوڑا، اس نے کسی آئی جی کو نہیں چھوڑا، کسی کمشنر کو نہیں چھوڑا، اس نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کیا، اس نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کیا، اس نے پارلیمنٹ کا گراؤ اور جلاؤ کیا، قبریں کھودی، کفن باندھے، آرڈر کیا اپنے لوگوں کو کہ گراؤ اور جلاؤ ان کو، اندر زندہ جلا دو۔
صاحب، میرا سوال صرف آپ سے ایک پرٹیکولر آپ کی پارٹی کے حوالے سے ہے، میں اس وقت پی ٹی آئی کو زیر بحث نہیں لا رہا۔
جی، میں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر کنٹیمپٹ لگانی تھی تو یہ ہمیشہ کنٹیمپٹ جو ہے اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف کنٹیمپٹ چل رہی ہے, تو یہ اس وقت جاگنی ہے جبکہ ایک پیسے نہ لینے کے اوپر جو ہمیں تو ڈیڑھ سال سے بتایا گیا تھا کہ یہ پیسے لینے کی وجہ سے نکالے جا رہے ہیں پینما کی وجہ, وہ تو پتا چلا کیا کہ پیسے نہ لینے کی وجہ سے نکالا, تو بشک وہ ان کی مرضی ہے جی, ان کا اختیار ہے, وہ سارا ہی ان کا اختیار ہے, کسی کو 100 گنا معاف ہے اور کسی کو جو ہے نیچ بھی ماننے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ ان کی مرضی ہے, ضرور کریں.
اچھا دوسرے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریلی نکال رہے ہیں اس سے آپ کو پولیٹیکل بینیفٹ کس حد تک ہوگا, یا یہ کہ جیسے واقعات ہو رہے ہیں, ایک واقعہ ہوا کہ ایک بچہ گاڑی سے کچل کر مر گیا, ظاہر ہے کہ لوگوں میں ریئیکشن تو ہوگا, اس کے کیا اثرات ہوں گے آپ کی پارٹی کے اوپر اور اس کی پاپولیرٹی کے اوپر؟
ایک بچے کی جو آج اتفاق سے وہ آگے بڑھ گیا ٹریفک کے اندر, اور ایک ٹریفک بمپر تھا, بمپر چل رہی تھی, اور وہ ایک سیکیورٹی والوں کی گاڑی جو سیکیورٹی ڈیٹیل پہ تھے اس کے پہلے بمپر کے ساتھ لگا اور پھر اسی کے ٹائر کے نیچے آ گیا, اور ایک قافلہ تھا جس کو ایک مومنٹم تھا اس وقت, میرے خیال میں شاید نہیں معلوم پڑا یا کیا ہے, لیکن اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جا رہا ہے, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, ہم اس کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں, کسی نے یہ جان کے نہیں کیا ہے, یہ بالکل ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس کے جو ٹریفک میں آنے کی وجہ سے وہ نشانہ بن گیا, کسی نے اس کو جان کے ٹارگیٹ نہیں کیا, کسی نے جان کے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, اور انشاءاللہ اس کو ان کے گھر تک بھی پہنچ گئے ہوئے ہیں لوگ, اور انتظامیہ نے سخت سے سخت اقدامات لیے ہیں. لیکن جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات اب پولیٹکس سے آگے نکل چکی ہے, یہ اب سیاسی حریفوں کے بارے میں نہیں ہے, وہ ختم ہو چکا ہے مرحلہ, یہ اب آپ کے خیال میں 2018 کے الیکشن میں اس کے علاوہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان, یہ اصل نیا پاکستان بن رہا ہے, میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ پرانے پاکستان کا آخری حربہ تھا, اب یہ اصل میں بنے گا.
اچھا اب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک اس بچے کے سلسلے میں جو رپورٹ لکھی گئی وہ بھی نامعلوم ڈرائیور کے خلاف ہے, دوسری بات یہ ہے کہ جو 3 دن سے روڈس بند ہیں, شہروں میں سڑکیں بند ہیں, لوگوں کے کاروبار بند ہیں, اس کا کیا اثر ہوگا عام لوگوں کے اوپر؟
یہ جی, 2 روز سے میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں, مجھے یاد ہے جس وقت دھرنے تھے اسلام آباد میں اور لاک ڈاؤن ہو رہا تھا, اس وقت بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اور اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ یہ تو حکومت کے لیے آخری لمحات ہیں, اور بہت سخت ناراضگی ہو گئی, اور اس وقت عسکری صاحب جو تھے آپ کے پروگرام پہ تھے جب وہ ریجیکشن کا ٹویٹ آیا, اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے
جی,
لیکن بہرحال وہ چلیں آپ کی مرضی ہے, وہ 110 دن جس میں چائنا کا پریزیڈنٹ نہیں آ سکا اور دارالخلافہ کو شکست و ریخت کر دیا گیا, وہ تو لگتا ہے مناسب تھا کیونکہ وہ جمہوری تھا, لیکن یہ مناسب نہیں ہے, یہ تو عوام بتائے گی جی, آپ فکر نہ کریں اس کے بارے میں, یہ جو سارے لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں یہ کس لیے یہ سارے جمع ہوئے ہوئے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ کوئی اسکول ماسٹر نکالا گیا؟ اسکول ماسٹر بھی نہیں اس طرح سے نکالا جا سکتا, اس کو بھی اپیل کا حق ہے, اس کو بھی پبلک سروس کمیشن
اپیل کا حق, تو آپ استعمال کر رہے ہیں جو اس کو
اپیل نہیں ہے,
ریویو جو ہے, ریویو جو ہے,
ریویو اپیل نہیں ہوتی, ریویو کا بہت لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے نسبت اپیل کے.
ایگزیکٹلی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب قانون آپ کو سوائے ریویو کی اور کوئی اجازت نہیں دیتا تو اپیل آپ کیسے کریں گے؟
آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جائز ہوا ہے؟ پھر مارشل لاء میں بھی اپیل کی اجازت ہوتی ہے, یہ کس قسم کا رویہ اپنا لیا اداروں نے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس ملک کے لیے, یا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جس وقت چاہے 70 سال میں کوئی ایک وزیر اعظم بھی کارآمد رہا ہے ان کے لیے؟
اچھا
یہ کیا طریقہ ہے ملک چلانے کا؟
اچھا اب تھوڑا سا جی, لاہور کا جو حلقہ ہے NA-120, آج وہاں پیپرز فائل ہوئے ہیں اور کلثوم نواز صاحبہ نے اپنے پیپرز فائل کیے ہیں وہاں سے, تو کیا آپ کی پارٹی کی جو پالیسی تھی کہ جو شہباز شریف صاحب کا نام لیا گیا تھا کہ وہ وہاں سے لڑیں گے, اب وہ آنے والی پرائم منسٹر کلثوم نواز صاحبہ ہوں گی؟
یہ جو NA-120 کا الیکشن لڑا جا رہا ہے اس میں ضرور کلثوم صاحبہ ہے, لیکن اس کا آپ شاید میری بات میں بتا نہیں سک رہا ہوں صحیح طریقے سے, یہ NA-120 اور شہباز شریف صاحب کا مرکز میں آنا نہ آنا, پرائم منسٹر بننا, کابینہ بننی نہ بننی, یہ سب چیزیں بے معنی ہو چکی ہیں. یہ آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, یہ پاکستان ایک اور فیصلے کی طرف بڑھ رہا ہے, یہ جو 70 سال میں اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے یہ اس کا فیصلہ اب عوام کروانا چاہتی ہیں. نہ یہاں پر روزگار ہے, نہ یہاں پر کوئی معیشت کو چلنے دیتا ہے. کبھی کسی جنگ میں الجھا دیا جاتا ہے, کبھی کسی کرائے کی جنگ میں الجھا دیا جاتا ہے. تنگ آ گئی عوام, ناک میں سے خون نکلا ہے لوگوں کا. یہ غریب ایک ملک ہے, اس کو ہمارا, ہم نے اس کا پہیا چلانا ہے, نوجوانوں کو نوکریاں دینی ہے, ہم نے یہ فکر کرنی ہے, یا ہم نے پورے خطے میں ایک یہ سلسلہ چلتے رہے
تو رہنا. اب کس طرف جا رہا ہے پاکستان, یہ تو بتائیے.
پاکستان جا رہا ہے اصلی جمہوریت قائم کرنے کے لیے, جس میں ایک درجہ جارم کا وزیر اعظم نہیں ہوگا, جس میں وزیر اعظم وہ ہوگا جو آئین میں لکھا ہوا ہے, وہ پاکستان بننے کو جا رہا ہے.
اچھا منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ بحثیت ایک تجزیہ کار, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان میں وہ کس سمت اشارہ کر رہی ہے؟ منظر صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں ان کی لائن تو دوبارہ ملانی پڑے گی آپ کو, اس لیے کہ وہ کچھ دقت ہو رہی ہے. جسٹس وجیہ الدین صاحب, وہ جو بات تو دانیال عزیز صاحب نے کہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک پارٹی کے خلاف کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوا, جبکہ مسلم لیگ کے لیڈر کے خلاف یہ کنٹیمپٹ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, کیا کیا اس کا جسٹیفیکیشن ہے؟
دیکھیں جہاں تک کہ عمران کا تعلق ہے, وہ دانیال عزیز صاحب خود بتا چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ابھی حال ہی میں ایک جورسڈکشنل فیصلہ دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگس جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں انیشیٹ کر سکتے ہیں, جیسا کہ معاملہ ان کے پاس ہے مس یوز آف فنڈس کا, مس یوز آف فورن فنڈس کا, تو اس میں انہوں نے نوٹس نکال دیا ہے. تو عمران کے خلاف تو کنٹیمپٹ کی کارروائی شروع ہو چکی ہے, اور اگر اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور کنٹیمپٹ کی ہے, اور دانیال عزیز صاحب سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی درخواست کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرا کنٹیمپٹ کر رہا ہے تو آپ بھی بلا خوف و خطر مزید کنٹیمپٹ کریں.
بہت شکریہ جسٹس وجیہ الدین صاحب اور جناب دانیال عزیز صاحب آپ کا. منظر قریشی صاحب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کس طرح سے انالائز کریں گے جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان میں. سیاسی ایک ہلچل ہے, ایک بہت بڑی ریلی نکل رہی ہے, اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں سابق وزیر اعظم, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟
جی اس کو ایک اگر ہم پولیٹیکل اس کا اسپیکٹ الگ کر دیں اور لیگل الگ کر لیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ جنرل پبلک کے اندر جو میں نے دیکھا ہے آ کے ایز اے تو خیال میں تو کافی پازیٹیو ہر ایک مائنڈ میں ہے کہ ایک چینج آنے لگی ہے اور پازیٹیو چینج آئے گی. اور الگ الگ پولیٹیکل پارٹی سے بھی اگر بات کی میں نے تو یہی مجھے فیل ہوا, تینوں ہی پارٹیز جو بڑی ہیں ان میں یہی مجھے فیل ہوا کہ تینوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک پازیٹیو سائڈ سے دیکھ رہی ہیں کہ چینج آئے گا. جس طریقے سے انہوں نے لیجسلیشن بھی کہتے ہیں کہ ابھی ٹیبل کریں گے کچھ ہی دنوں کے اندر, جو کہ اس کے امینڈمنٹ کا جو ہے الیکٹرل ریفارمس کے لیے, تو یہ تو پازیٹیو چینج آئے گا. اس جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے اندر کیونکہ نیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو بھی کرتے ہیں کہ کیا اس کے حساب سے کوئی کنسٹیٹیوشن میں ایسا چینج لا سکیں گے, تو جو باقی کی پارٹیز ہیں وہ اس چیز کے اوپر تو میرے خیال ہے آن بورڈ مجھے نہیں نظر آتی ہیں. آلدو کہ 62-63 کو ریموو کرنے کی وہ بات کہتے ہیں, لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک پرسن سے اسپیسیفک ہم آرٹیکل کو چینج نہیں کریں گے کہ جس میں کہ کسی ایک بندے کو بیل آؤٹ کرنے کا دیا جائے اس سینریو میں. لیکن جو جنرل پبلک کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ سب اس چیز پہ خوش ہیں کہ چلو کچھ بھی ہے تو ایک پازیٹیو سائڈ پہ ہے, اور وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ اب یہ جو ایک پروسیس شروع ہوا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا وہ صرف ایک ہی شخص پہ یا ایک ہی پارٹی پہ نہ رک جائے اور وہ آگے چلتا جائے, تو ایسے دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں تو اس کو ہم پازیٹیو ہی لیں گے کیونکہ اوور آل جو مائنڈ چینج ہے نیشن کا وہ کافی اس کا پازیٹیو افیکٹ چل کے نکلے گا آگے.
دانیال صاحب کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پر؟
میں یہی عرض کروں گا کہ یہ بہت کوشش کی ہر طرح کی, اور پہلی مرتبہ پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں ایک منتخب حکومت نے دوسری منتخب حکومت کو اختیار سونپا, اور اس میں ہم نے یہ امید کی کہ معاملہ جو ہے آگے چل نکلے گا. لیکن پہلے دن سے ہی یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے,
پہلے دن سے ہی جب یہ الیکشن بھی نہیں ہوا تھا تب طاہر القادری وان ہم نے دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, ریاست کی کیوں ٹانگیں کہاں پڑی تھی, کس نے گربان پکڑا ہوا تھا ریاست کا, کیا ریاست کیوں کی نہیں پڑ رہی تھی, کس نے کہہ دیا تھا کہ ریاست کو کچھ ہو رہا ہے, صرف ایک الیکشن آ رہا تھا. تو یہ جو مقابل ایک پاکستان ہے جو کہ ایک عوام کا پاکستان اور ایک اس کے مقابل پاکستان ہے, اس کا فیصلہ کرنا ہوگا آخر کار.
بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب, جناب منظر قریشی صاحب اور سامعین, ہم چلتے ہیں ایک بریک کے بعد اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج جو 11 اگست کو اقلیتوں کا دن منایا جاتا ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک جس کے بعد بات آگے بڑھے گی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ویلکم بیک سامعین, جیسا کہ میں نے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ آج پاکستان میں 11 اگست کو اقلیتوں کا دن منایا جاتا ہے, اور اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب جے سالک صاحب, جو سابق فورن جو سابق فیڈرل منسٹر ہیں اور جو مسیحی برادری اس میں بے انتہا سرگرم ہیں. سالک صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آج جب کہ یہ دن منایا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس حوالے سے جو قوانین ہیں ان پہ کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے؟
بڑا مذاق ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ دن منایا جا رہا ہے جبکہ مائنورٹی کو ہر لحاظ سے اگنور کر دیا گیا. پاکستان کا جو تصور تھا نا, اسے بالکل آؤٹ کر دیا. یعنی یہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے یہ ہے, یعنی جب 1956 کا آئین بنا تھا اس میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں تھی, جب 1962 کا آئین بنا اس میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں تھی, 1973 کا جو آئین بنا ہے جس کو متفقہ کہتے ہیں اس میں کوئی مائنورٹی کی, یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں مائنورٹی کی کوئی ریپرزینٹیشن نہیں. اب جو اس وقت موجودہ اسمبلی ہیں ان میں مائنورٹی کی ریپرزینٹیشن نہیں ہے, یہ سلیکشن ہے. یہ جمہوریت کے نام پر فراڈ ہو رہا ہے اس ملک میں, اور یہ سارے چور لٹیرے ڈاکو جتنے ہیں یہ مطلب نیشنل اسمبلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور دولت کے بل بوتے پر یہ الیکٹ ہو جاتے ہیں اور نام جمہوریت لے رہے ہیں. یہ سارے ہی جاگیردار وڈیرے لٹیرے سب وہی لوگ ہیں, کوئی مائنورٹی کا تو تصور ہی ختم کر دے, یا تو میجورٹی کا تصور کوئی نہیں. کسی پارٹی اور سب پارٹیوں نے مائنورٹی ونگ بنائے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ڈیموکریٹک قوتوں نے مائنورٹی ونگ بنا دیے ہوئے ہیں. یعنی یہ کیا یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں؟ مائنورٹی کی سب سے بڑی بات ہے 11 ستمبر کو جو آج کی تاریخ کے حوالے سے ڈے منایا جا رہا ہے. یعنی یہ اگر انہوں نے افکار کہے تھے کہ اقلیت پاکستان کی مقدس امانت ہے اور برابر کے شہری ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ دن منانا شروع کر دیں اور رائٹ نہ دیے جائے. یعنی
اچھا صالح صاحب جی, سے آپ میں ذرا چاہوں گا کہ ہماری گفتگو ہوئی تھی جناب رمیش کمار صاحب سے, جو کہ پاکستان کی جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ, اس کے قومی اسمبلی کے رکن ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں تھوڑی سی تاریخ بتائی تھی, پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر اور گفتگو کریں گے.
دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ 11 اگست 1947 کا وہ دن تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان جب بنا تو ان کی پہلی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے اندر جو خطاب تھا, انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ جو مسلم میجارٹی کے جو علاقے ہیں جو یہاں پہ پاکستان کے حصے میں آئے ہیں, وہاں پہ جو نان مسلم کمیونٹی ہے وہ 23% ہے اور وہ خوف کا شکار ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے ایک اسپیچ کی تھی کہ جتنی بھی نان مسلم کمیونٹی ہے وہ یہ ضرور سمجھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامک کنٹری نہیں, پاکستان ایک ایسی کنٹری بنا ہے خطے میں امن کے لیے جہاں پہ چاہے ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے عیسائی ہو, یہ سارے جو ہے وہ مل کے ایک ہی ایکول رائٹس ہیں, وہ سارے جو ہے اپنے گرجا گھروں میں مندروں میں یہ سب کچھ جو ہے تو وہ آزادی سے رہ سکتے ہیں.
اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو آج کل صورتحال ہے اس بارے میں وہ کیا کہیں گے, تو ان کا کہنا تھا
2010 سے یہ 7-8 سال ہوئے ہیں مائنارٹی ڈے پاکستان میں منایا جا رہا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اس مائنارٹی ڈے منانا اچھی بات ہے, مگر یہاں پہ آپ کو پریکٹیکل کام کرنے چاہیے. پریکٹیکل کام ایکچوئل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ آئے اسمبلی کے اندر کہ نان مسلم جو کمیونٹی کے جو نمائندے ہو وہ اسمبلی کے اندر آئے, ریزرو سیٹس کو تھرو الیکشن پروسیس میں ڈالا جائے, یہ پک اینڈ چوز ختم ہونی چاہیے کہ حقیقی نمائندے اسمبلی کے اندر آئیں. ان کے پرابلمس جو ہیں ریگارڈنگ فورسڈ کنورژن, آپ دیکھیں کہ ہندو میرج ایکٹ بل, دو تین سال مجھے اس کے اوپر محنت کرنی پڑی بل پاس کرانے میں, اور جب میں نے بل پاس کرایا اس میں سے بھی جو فورسڈ کنورژن کو جو اسٹاپ کرتی ہیں دو چیزیں ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. آج بھی فورسڈ کنورژن کا جو پرابلم ہے ایز اٹ از ملک کے اندر ہے. مائنارٹی بے دے منانا اچھی بات ہے, مگر کیا جو مندر ہمارے ہیں کیا وہ سارے ایز اٹ از سیف ہیں؟ کیا آیا ان کی, مجھے پتا ہے کہ جو ٹیری کے اندر ہمارا مندر تھا اس ٹیری کے مندر کو سبوتاز کیا گیا, مگر اس ٹیری کے مندر کو جب میں نے سپریم کورٹ سے ایک ڈائریکٹ آرڈر دلوایا کہ میرا مندر جو ہے وہ جو جہاں پہ جو ہے وہ مزار تھی جو وہاں پہ سمادھی تھی گرو پرم ہنس جی مہاراج کی, جب وہ کرایا تب بھی کوئی گورنمنٹ کی ہیلپ نہیں ملی. ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کو کہا گیا کہ آپ اس کو بناؤ, مگر ایک سال تک انہوں نے نہیں بنایا. تو آج بھی یہ جو پرابلمس ہیں وہ ایز اٹ از جو ہے وہ ہیں. میں سمجھتا ہوں پریکٹیکل کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ریزرو سیٹس تھرو الیکشن ہو کہ حقیقی نمائندے آئیں کہ ان کے پرابلم اسمبلی کے عوام تک پہنچے. دوسرا ایویکیو ٹرسٹ کے جو بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ جو لیاقت علی خان جواہر لال نہرو کا جو ریکارڈ تھا وہ ہندو ہونا چاہیے کہ کم سے کم وہ سمجھے کہ مندروں کی کس طریقے سے دیکھ بھال کرنی ہے. تب تک یہ مسئلے ایز اٹ از رہیں گے, یہ فورسٹ کنورژن میں بھی رہے گا, یہ فور ریمسن بھی رہے گی, یہ سارے پرابلم ایز اٹ از چلتے رہیں گے.
سالک صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہی بات تقریباً انہوں نے کہی, یہ بتائیے کہ آپ کی تجویز کیا ہے؟ میری بات تو سنیے.
یہ موجودہ جو ایم این اے ہیں یہ سلیکشن سے آئے ہیں, انہیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو اسمبلی ہے یہ جعلی اسمبلی ہے, غیر قانونی اسمبلی ہے. اس لیے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ 226 آرٹیکل کی وائلیشن ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو 70 نشستیں ہیں بغیر بیلٹ پیپر کے ہیں, یہ سیکرٹ بیلٹ پیپر کے ذریعے نہیں آئے.
اچھا میرا سوال یہ ہے سالک صاحب, میرا سوال اس وقت آپ سے, میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے, کہ آپ کی تجاویز کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں؟ آپ کی تجاویز کیا ہے کہ مائنورٹیز کے لیے کیا ہونا چاہیے؟
یہ پہلی بات ہے, یہ ڈیموکریٹک لوگ نہیں ہیں.
میں دیکھیں, میں اس وقت سیاست میں بات نہیں کر رہا. میری بات آپ سالک صاحب میری بات تو سنیں آپ پلیز. سالک صاحب میری بات سنیں. سالک صاحب میری بات سنیں. میرا میں سیاست میں بات نہیں کر رہا, میں آپ کی تجاویز پوچھ رہا ہوں. آپ کیا تجویز دیں گے مائنورٹیز کے حقوق کے تحفظ کے لیے؟
اب جانتے ہیں یہ جو اس وقت سارے اسمبلیوں میں اربوں پتی آگے ہیں, ان کو روکنے کے لیے یہ انٹرنیشنلی جو ہے یہ کوئی موومنٹ ہو تاکہ ان سرمایہ داروں کو جو ہے ہر دنیا میں سرمایہ دار.
آپ بات سنیے سالک صاحب میرا سوال بڑا سمپل ہے, آپ کیا تجاویز پیش کریں گے مائنورٹیز کو ان کے حقوق ملنے کے لیے؟
ایک ہی تجویز ہے, میجورٹی کے نمائندے جو ہیں وہ بجریا بیلٹ پیپر آئیں, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس پر پولیٹیکل پارٹی امپلیمنٹیشن کرے. اگر نہیں کریں گے تو یہ پھر وہ سڑکوں پہ ہمیں آنا پڑے گا, اور پھر جب مائنورٹی سڑکوں پہ آئے گی تو تماشا بنے گا.
اچھا جو قوانین اس وقت ملک میں موجود ہیں مائنورٹیز کے لیے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
کوئی قانون ہی نہیں ہے, یعنی ہمیں فیڈرل سے نکال دیا گیا ہے, ہمیں مطلب ہماری فیڈرل منسٹری ختم کر دی گئی ہے. کوئی قانون کا لا قانونیت ابھی دیکھے نا, سپریم کورٹ کا فیصلے کو کوئی مان ہی نہیں رہا, سڑکوں پہ نکلے ہوئے, کہاں قانون ہے؟ وزیر اعظم کا ہے, پرائم منسٹر کا ہے.
ابھی میں آپ سے پولیٹیکل سوال نہیں کر رہا, میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ تجویز دیں مجھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں.
تجویز یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن, یعنی قانون کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. یعنی دیکھیں نا, چیئرمین رضا ربانی صاحب نے کہا کہ فوج سپریم کورٹ یعنی یہاں پر ڈائلگ کرے, یہ کبھی ہوا ہے؟ آئین میں ایسا ہے, قانون میں ہے, تماشا ہے, مذاق بنا
ہوا ہے
پاکستان کو, مذاق بنایا ہے
ڈیموکریسی
کے نام پر.
بہت شکریہ جے سالک صاحب آپ کا. اور سامعین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب جو کہ بین الاقوامی موضوعات میں شامل ہیں ہمارے ساتھ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے نارتھ کوریا کے حوالے سے. جیسا کہ خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں کہ وہ مسلسل اپنے اٹامک ایمبیشنز پر چل رہے ہیں, اور امریکہ کی جانب سے اس سلسلے میں مزاحمت بھی ہو رہی ہے. اس سلسلے میں جو تازہ ترین ہے صدر ٹرمپ نے جو بات کہی ہے ذرا اس کو سن لیتے ہیں پھر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جناب عاصم یوسفزئی صاحب موجود ہیں جن کا تعلق کینٹ یونیورسٹی سے ہے, اور مسعود عبدالی صاحب ہیں یو ایس بیسڈ پاکستانی جرنلسٹ ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll and as far as I'm concerned I'm very thankful that he let's see what he does with Guam. He does something in Guam it will be an event the likes of which
جو خطرات محسوس کیے جا رہے تھے گوام کے بارے میں, اس کے بارے میں صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گوام میں کیا کرتے ہیں, اس کے بعد ہی ہم اس بات کا تعین کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے. عاصم یوسفزئی صاحب یہ فرمائی کہ جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے نارتھ کوریا کے ساتھ, کیا آپ اس میں کسی کنفرنٹریشن کا کوئی خطرہ دیکھتے ہیں؟
اس وقت تو میں وہ خطرہ نہیں دیکھ رہا ہوں, اس وقت جو ہے وہ صرف ریٹرک ہے, اور یہ ریٹرک جو ہے یہ صدر ٹرمپ کے آنے سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے, کیونکہ جب صدر ٹرمپ اپنے صدارتی جو کیمپین تھا وہ کر رہے تھے تو اس وقت ان کا جو فوکس تھا وہ بیسیکلی تین پوائنٹس پہ تھا, وہ نارتھ کوریا پہ تھا, وہ ایران پہ تھا, اور وہ اسرائیل پہ تھا. تو اسی ریٹرک کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہیں وہ جو نارتھ کوریا کے صدر ہیں کم جونگ اون, وہ بھی اسی ریٹرک کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور وہ میزائل کے تجربے بھی کر رہے ہیں, اور وہ گوام پہ بھی بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس سے بات جو ہے وہ آگے نکلے گی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت کم جونگ اون جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہا ہے, اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے, تاکہ جو نیگوسیشن جب شروع ہوگی تاکہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو, اور وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ کے ساتھ آ جائے. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس سے بات آگے بڑھے گی.
یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. عبدالی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے بین الاقوامی فورمز پر بھی کہ دو یا تین آپشنس ہیں, مذاکرات کے ذریعے یا چین اور روس کو درمیان میں ڈال کر, یا پھر فائنل آپشن جو ہے وہ کنفرنٹریشن کی صورت میں ملٹری آپشنز بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو کیا امکانات نظر آتے ہیں کہ چین اس سلسلے میں کس حد تک جا سکتا ہے؟
شکریہ جعفر صاحب. واقعی چین کا معاملہ بہت اہم ہے کہ یہ جس وقت اصل میں جو تازہ ترین جو کشیدگی آئی ہے وہ اقوام متحدہ کی پابندی کی وجہ سے آئی ہے, اور یہ پابندیاں واقعی بہت سخت ہیں شمالی کوریا کے لیے کہ اس کی برآمدات تقریباً ایک تہائی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ وہ بڑا ڈیپینڈنٹ ہے چین پر اپنے خام تیل کے معاملے میں, وہ بھی اس کی مقدار کم کر دی گئی ہے. چین کا معاملہ یہ ہے کہ اس پابندی کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ چین کو پڑے گا, اس کی معیشت بہت منفی اثرات پڑیں گے, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آج کل معاشی صورتحال بہت اچھی نہیں, یعنی ان کی شرح نمو کم ہو گئی ہے. ان حالت میں $2 بلین جو ہے کم ہو جائیں درآمدات میں, یہ بہت بڑا یعنی ڈینٹ ہے ان کی اکانومی کو. تو میرا خیال ہے خود چین بھی کی بھی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کے میز پر آئیں اور وہاں پر مسئلہ حل ہو جائے. اور جو بھی فرما رہے تھے عاصم صاحب, بالکل صحیح بات ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کم جونگ صاحب جو ہیں یہ بھی دباؤ ڈال رہے ہیں, اس لیے پابندیوں کی وجہ سے ان کی صورتحال بہت نازک ہو گئی ان کے پاس. یعنی وہ بات تو وہ کر رہے ہیں کہ ہم 4 میزائل اور پھینکیں گے, اور ہم وہ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے وہ 4 میزائل جو ہے وہ داغیں گے جو گوام کے قریب سمندر میں گرے گا, جو ان کے وارننگ شاٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری وارننگ ہوگی امریکہ کو کہ اگر تمہیں مزید آگے بڑھے تو ہم پھر اس کو, پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر جوہری ہتھیار لوڈ کر سکتے ہیں اپنے میزائلوں کے اوپر. تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دباؤ ڈال کے چاہتے یہ ہیں کہ کسی طریقے سے معاملہ جو ہے مذاکراتی میز پر آئے, اور پھر وہاں پر وہ کسی کو باعزت طریقہ نکلنے کا ہو تاکہ یہ پابندیاں کسی طریقے سے ختم ہو, یعنی وہ ہو سکتا ہے کسی کو گارنٹی دے دیں. تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ اور چین بھی یہی چاہتا ہے, اس لیے کہ ان پابندیوں کے سب سے زیادہ نقصان جو ہے معاشی طور پر وہ چین کو ہو رہا ہے.
میں جی ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا تھا آصف صاحب. یہ جو بات کہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہ انہوں نے ایک اور وارننگ ایشو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یو ایس ملٹری از لاکڈ اینڈ لوڈیڈ اینڈ پریپیئر ٹو ریٹیلیٹ اگینسٹ پیونگ یانگ اف اٹ انیشیٹس وارفیئر اگینسٹ یو ایس. چین اس بارے میں کتنا خطرہ محسوس کرتا ہے, اس لیے چین میں بھی اس وقت جو صورت حال ہے کہ چین کے صدر کا بھی انتخاب ہونا ہے, ان کی اپنی پولیٹیکل سچویشن بھی ہے, وہ کس حد تک جائیں گے اس معاملے کو یہیں پر روک دینے کے لیے؟
چین کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس معاملے کو زیادہ آگے نہ بڑھنے دیں, کیونکہ اس سے چین کو بہت نقصان ہو رہا ہے. جیسے پہلے بتایا گیا, مسئلہ یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ جو بتا رہے ہیں کہ وہ لاک اینڈ لوڈڈ ہیں, وہ تو بہت پہلے سے ہیں, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر کوئی ملٹری آپشن بیچ میں آ گئی, تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کو ہوگا, جہاں پہ اس وقت امریکہ کے 28,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, اور لاکھوں سیویلین جو ہیں وہ بھی اس وقت وہاں پہ ساؤتھ کوریا میں موجود ہیں. تو اگر ملٹری آپشن بیچ میں آ گئی تو یہ سب سے جو زیادہ خطرناک بات ہے وہ کوریا کے لیے ہوگی. اس سے زیادہ خطرناک بات جو ہے وہ جاپان کے لیے ہو سکتی ہے اور چائنا کے لیے ہو سکتی ہے. تو اسی وجہ سے چائنا جو ہے انہوں نے تو کل کہا تھا کہ اگر کوئی ملٹری کنفرنٹیشن ہو گئی کوریا اور امریکہ کے درمیان میں تو وہ غیر جانبدار رہیں گے, لیکن وہ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اس میں اکنامک جو ہے وہ بہت بڑا سٹیک ہے, اور چائنا جو ہے وہ اکانومی پہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے اس وقت. وہ ان کا جو سارا فوکس ہے وہ اکنامک ایکسپینشن پہ ہے, اگرچہ وہ ساؤتھ چائنا سی میں بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں, تو ان کا جو جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں, لیکن ان کا سارا فوکس جو ہے وہ ایک اسٹرانگ اکانومی بننا چاہتا ہے, اور ان کے جو ہیں وہ انٹرنیشنل ان کے خواہشات ہیں وہ ان کو پورا کرنے میں مصروف ہیں. وہ جو ہیں وہ اس وقت کوئی بھی ملٹری سچویشن کو وہ ڈیفینیٹلی اس پہ وہ ایگری نہیں کریں گے, اور اس کو وہ جس کو کہتے ہیں ڈی ایسکیلیشن, تو وہ ابھی ڈی ایسکیلیشن کی باتیں جو ہیں وہ ابھی شروع ہوں گی. اس سے زیادہ چین جو ہے وہ کچھ ڈیفینیٹلی وہ کر سکتا ہے, کیونکہ چین جو ہے نارتھ کوریا کا
جی,
اور اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ یہیں پہ ختم ہو جائے.
اچھا عبدالی صاحب, روس اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟
بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ اصل میں ایک اور بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا, بھی یاسین صاحب نے, اصل اس علاقے کی جغرافیہ بڑی حساس ہے, یعنی وہاں پر جاپان بھی ہے, وہیں شمالی کوریا کے اوپر نارتھ میں ایک چھوٹی سی پٹی کے ساتھ جو ہے روس بھی ملتا ہے, روس کے مفادات بھی بحر القاہل کے اندر ہیں, چین کی تو ظاہر ہے کہ سب کچھ وہیں پر ہے, اس کے علاوہ وہیں پر جو ہے وہ دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک بھی جن کے مفادات ہیں بحر القاہل سے. تو روس جو ہے وہ بہرحال معاملے کو, دوسرے خود چین بھی, چین اگرچہ کہ وہ اس سے کہا ہے کہ نیوٹرل رہے گا اگر کوئی یعنی تصادم ہوا تو, لیکن چین کے لیے غیر جانبدار رہنا ممکن نہیں ہے, یعنی وہ ظاہر ہے کہ اس کے بارڈر پہ اس کے اگر دیوار کے سامنے جنگ ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے خاموش رہنا. روس کا معاملہ بھی یہی, پھر یہ جنگ جو ہوگی جو اگر ہو گئی, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اگر یہ جنگ ہوگی تو بڑے خوفناک خطرناک ہوگی, کیونکہ اس میں نیوکلیئر اسلحہ بھی استعمال ہو سکتا ہے, اور یعنی بہت بڑے پیمانے میں بمباری اس قسم کی چیزیں ہوں گی, اور یہ ملک اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ان تمام ممالک کو اثر پڑے گا, اور اس لیے میرا خیال یہ کہ روس جو ہے, پھر روس اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے, لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ روس جو ہے وہ اس میں معاملے میں غیر جانبدار نہیں رہے گا, اور پھر ایک خاصا یعنی اس کی طرف سے دباؤ آئے گا. بہت ممکن ہے کہ شاید وہ پھر یعنی جو پابندیوں والی بات ہے اس کو ایک پوائنٹ بنایا جائے کہ اگر حکومت نے یعنی اگر جو فوجی تصادم ہو گیا تو اس صورت میں روس یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پابندی ختم کر دی ہے. اس قسم کے معاملات کی وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے کہ روس جو ہے وہ اس کو آرام سے برداشت نہیں کرے گا, اور روس اور چین دونوں کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح یہ معاملہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل کر جائے. بلکہ اس لیے میرا خیال ہے کہ اتنا یعنی روس کم از کم میرے خیال کے مطابق وہ اس معاملے میں خاموش بہرحال نہیں رہے گا.
اچھا اسی حوالے سے روس اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے روس نے جو امریکی ڈپلومیٹس کو نکالا ہے تو اس سلسلے میں صدر ٹرمپ صاحب نے آج ایک کمنٹ کیا ہے, میں چاہتا ہوں ذرا اس کو سن لیں عاصم صاحب, پھر آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, اور عبدالی صاحب آپ سے صدر ٹرمپ کا ان سفارتکاروں کو نکالنے جانے کے بارے میں موقف کچھ یوں تھا.
I want to thank him because we're trying to cut down on payroll, and as far as I'm concerned I'm very thankful that he let go of.
جی جناب یوسف زئی صاحب, صدر ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا ہے روس کا اتنے لوگوں کو نکالنے پر, اس لیے کہ وہ پے رول میں کٹ کرے تھے. کیا کہیں گے آپ, ہاؤ اٹ ول امپیکٹ دا ہول سچویشن؟
اس طرح ہے کہ یہ جو آپ نے سیگمنٹ جو سیگوے کہتے ہیں, یہ آپ نے بڑا زبردست سیگوے کیا ہے, کیونکہ یہ جو ٹرمپ اس وقت جو ریٹرک بڑھا رہے ہیں نارتھ کوریا پہ, وہ بیسیکلی ڈومیسٹک پالیسیز پہ زیادہ ان کی وہ ہے کہ وہ ڈومیسٹک جو ہے اس اندرونی سیاست جو ہے وہاں پہ اس کو کنفرنٹیشن بہت زیادہ ہے اور اسے توجہ ہٹانے کے لیے صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کی جو اٹینشن ہے وہ رشیا انویسٹیگیشن اور جو مین جو رشین انویسٹیگیشن ہے اس سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے اور اس وجہ سے وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یہ پیرول کٹ نہیں ہے, وہ لوگ جو ہیں ان کو یہیں کسی اور جگہ پہ ان کو جو ہے وہ امپلائمنٹ دی جائے گی, وہ یا واپس یو ایس آ جائیں گے یا وہ کسی اور ایمبیسی میں چلے جائیں گے. تو اس سے پیرول پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے, پیرول کٹ یہ ایکچولی نہیں ہے. اور کسی بھی صدر نے اس طرح کا بیان جو ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں دیا ہے کہ انہوں نے کسی بات پہ روسی صدر کا شکریہ ادا کیا ہو. تو یہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک امریکی صدر نے ایک اس طرح کے ایکشن پہ روسی صدر کا شکریہ ادا کیا ہو. اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جو صدر ٹرمپ کا جو رشین انویسٹیگیشن جو معاملہ چل رہا ہے اس پہ جو ایف بی آئی کے فارمر ڈائریکٹر ہیں باب مولر وہ کافی آگے بڑھ چکے ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو روس جو صدر ٹرمپ کے جو فارمر کیمپین مینیجر تھے ان کے گھر پہ جو ہے وہ چھاپا مارا تھا جو کہ بہت انرونگ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ یہ جو رشین انویسٹیگیشن ہے یہ کافی آگے بڑھ رہی ہے اور اس وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ روس کے ساتھ سمہاؤ بہت مطلب اس طرح کے کوئی بھی بیان نہیں دے رہے ہیں جس طرح پہلے دیکھنے میں آیا تھا کہ جس طرح بہت سارے ریپبلکنز صدر گزرے ہیں انہوں نے بھی کبھی اس طرح کا بیہیو نہیں کیا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے.
عبدالی صاحب آپ کیا کہیں گے, جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس میں اس قسم کے بیانات کس حد تک سنجیدہ لیے جاتے ہیں اور اس کے امپیکٹس کس طرح سے ہوتے ہیں؟
سادہ الفاظ میں کہا جائے تو انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان یہ لگ رہا ہے کہ عموماً آپ کے سفارت کاروں کی بے دخلی پہ بڑے شدید رد عمل کیا جاتا ہے عام طور سے, اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. جب انہوں نے اوباما صاحب نے 35 اہلکاروں کو واپس بھیجا تھا روس پچھلے سال دسمبر میں تو بڑا سخت رد عمل آیا تھا روسی وزارت خارجہ کی طرف سے. اور پھر ایک اور بات جو انہوں نے فرمائی کہ ہمیں ان لوگوں کو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے کہا ٹرمپ نے ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس سے اچھا ہمارے پے رول کے ایکسپنس کم ہو جائیں گے. اب یہ بات اس طرح کی باتیں کرنے سے جو نقصان ہو رہا ہے, جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی انہوں نے کیونکہ یہ واقعہ ہوا 30 جولائی کو, یعنی 30 جولائی کو وہ لوگ جو ہیں 750 افراد تقریباً وہاں سے واپس بھیجے گئے, بھیجنے کا حکم کیا, تو اس وقت وزارت خارجہ امریکی وزارت خارجہ کو بڑے شدید رد عمل آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ واقعہ انتہائی غیر ضروری ہے اور غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس سے دو ملکوں کے تعلقات اثر پڑے گا. لیکن اور اس کے بعد 14 دن کے بعد تقریباً صدر صاحب نے اس کے اوپر ریئیکشن کا اظہار کیا ہے, اور یہ جو غیر سنجیدہ ان کا بیان اس کی وجہ سے وزارت خارجہ بھی اثر پڑے گا. اس طرح کی بات کہنا کہ ہم پیرول کم کر رہے ہیں لوگوں کو نکال رہے ہیں اس طرح کی باتوں سے حوصلہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے وزارت خارجہ کا. تو میرا خیال ہے کہ اور یہ بات کبھی بھی نہیں سنی گئی کہ کبھی بے دخلی کے اوپر اس طرح یعنی مزاحیہ انداز میں اس پہ تبصرہ آیا ہو, اس بہت ہی سنجیدہ بات ہوتی ہے اور انتہائی شدید رد عمل آتا ہے. تو یہ واقعہ بڑا ہی غیر روایتی اور غیر سنجیدہ سا بیان مجھے لگ رہا ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے.
عاصم یوسف زئی صاحب, مسعود عبدالی صاحب, دونوں صاحبان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ان پٹ دیا. سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ہماری آج کی پروڈیوسر تھی گلرخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کی تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.